मेरे आमाल अच्छे हो, मेरे सब काम अच्छे हो, पहे मुर्शिद मेरा ईमान कामिल कर दे या
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، سبحان اللہ، وہ کمال کی ذات ہے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، نبی پاک پر درود پڑھنا بھی کتنی بڑی برکت لاتا ہے. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. درود و سلام پڑھنا سیکھو عاشق اکبر سے. نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں نا، ان سے زیادہ نبی پاک کا قرب کس نے پایا؟ وہ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، آج بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں نا. وہ فرماتے ہیں آگ کو پانی اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے جتنا درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم خطاکار لوگ ہیں، روزانہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں. صبح گھر سے نکلتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے، شام گناہ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا فائر ایسٹنگوشر، اگر یہ درود پاک کا چھڑکاؤ بھی ہوتا رہے، ساتھ ساتھ صبح و شام درود پاک بھی پڑھتے رہیں، اللہ بڑا کریم ہے. نبی پاک کے ذکر خیر کی برکت سے کیا بعید ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور حدیث پاک بھی تو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک درود رحمتیں برکتیں تو دیکھیں کتنی ہیں. تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کریں. آج کل سوشل میڈیا نے ہمارا یہ سمجھیے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ لے لیا. فیملی ٹائم بھی اس نے لے لیا، نماز ٹائم بھی بہت سو کا لے لیا، قرآن ٹائم پہلے نہیں تھا، اب سوشل میڈیا میں چلا گیا. تو اب زندگی میں اتنا سارا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، تھوڑا سا نکالیے اس سے ٹائم، درود ٹائم شامل کریں اپنی زندگی میں، نماز پڑھیں اور روزانہ درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں عادتیں اچھی ہونی چاہیے، اور واقعی نو ڈاؤٹ انسان اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. اور آج کل تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں، ٹاپ 10 ان کی ہیبٹس، اور لوگ اس پر باقاعدہ لیکچر سننے جاتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ان عادتوں کو اپنا کر. اگر ہم بھی یہ عادتیں اپنائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ انسان میں کون سی عادتیں ہیں جو ہونی چاہیے، اور پھر کس کو فالو کر کے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھی عادتیں 360 ہیں. There is a 360 habits. نبی پاک فرماتے ہیں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں. اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ایک اچھی عادت بھی کسی کی ذات میں آ جائے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے. This is the importance of good habit. اچھی عادت کی امپورٹنٹ سمجھیں کہ 360 ہیں ٹوٹل اچھی عادتیں. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک اچھی عادت عطا فرماتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. اب سبحان اللہ کوسچن دیکھیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں, عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر بھی اس میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ جو 360 عادتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک عادت حضور میرے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ اکبر. اب ذرا آنسر سنیے گا, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں. اللہ اللہ, یہ ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیوں یہ 360 عادتیں ساری کیسے آ گئی؟ ساتھی کس کے تھے, دوست کس کے تھے, تربیت کس کی تھی؟ سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر میں ساتھی ہیں, ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نبی پاک سے دوستی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, مگر کم و بیش جب نبی پاک کی عمر 20 سال تھی جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دوست ہیں, 20 سال کی قربت ہے. اور اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا, اللہ کی طرف بلایا, لوگوں نے بڑی مخالفت کی, بڑے مظالم کیے, مذاق اڑایا, مگر سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے. ایسی قربت تھی نا کہ 360 عادتیں, وہ ساری خوبیاں نبی پاک کی تربیت سے ان کو حاصل ہو گئی. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر میں ایک ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوا نکلوں گا. اب یہاں پتا کیا چلا کہ نبی پاک کی سنتیں جو ہیں بیسیکلی وہی کامیاب عادتیں ہیں. نبی پاک کی عادتوں کو ہی سنت کہا جاتا ہے نا, نبی پاک کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے انسان اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتا ہے. اچھا, ہو گیا گیا ہمارے معاشرے میں, ماشاءاللہ یہاں بھی کافی سارے نیک نمازی لوگ نظر آ رہے ہیں. ویسے ہماری دعوت اسلامی میں بہت سارے لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں, مگر ہوا یہ ہے کہ اب کسی سے بات کریں نا کہ جناب آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں. ذرا بتائیے کون کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, کہ بھی آپ اپنے امتحان لے لیں, کسی اور کا نہ لیں. جتنے مجھے ابھی یہاں سن رہے ہیں, ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنا امتحان لیں کہ پہلے تو مجھے کتنی سنتیں پتا ہیں اور اس کے بعد کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں. تو پرابلم یہ ہوگا جب آپ اس پر غور کریں گے نا, تو شاید 10-12-15 سنتوں کے بعد ہماری بس ہو جائے گی. ہم کہیں گے ہاں میں سنت پر عمل کرتا ہوں, میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں, میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہوں, میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں, سر پہ جو امامہ باندھنے والے کہیں گے میں امامہ باندھتا ہوں, میں سنتوں والا لباس بھی پہنتا ہوں, میں سلام بھی کرتا ہوں, میں کنگا بھی کرتا ہوں, میں تیل بھی لگاتا ہوں, اور بتائیے. تو شاید اگلی 2-4-5 سنتوں کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, نبی پاک کی صرف یہ 10-15 سنتیں نہیں ہیں اور ہم نے انہی کو سنتیں سمجھ لیا. یاد رکھیے پیچھے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو لباس کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں, جو اپیرنٹ سنتیں ہیں, دکھنے والی سنتیں وہ تو اپنا لی ہم نے, داڑھی بھی رکھ لی, لباس بھی سنت والا پہن لیا, مذہبی نظر آنے بھی لگ گئے, کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھایا, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں, سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا, حلال کمانا بھی تو سنت ہے, قرضہ وقت پر واپس لوٹانا بھی تو سنت ہے, وعدوں کی پاسداری بھی تو سنت ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی تو سنت ہے, اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی تو سنت ہے, اپنے بچوں پر شفقت کرنا بھی تو سنت ہے, کاروبار کرنا ہے تو بات اپنی پوری کرنا, خالص چیز دینا, ملاوٹ سے بچنا بھی تو سنت ہے. ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ صرف داڑھی رکھ لینا, صرف مذہبی نظر آ جانا اور کہنا میں سنتوں کا پیکر ہو گیا, نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, کردار کی سنتیں اور ہیں اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بعض اوقات جس کے چہرے پر سنت ہے اس کے اندر کردار کی سنت زیادہ ہونی چاہیے, ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار نبی پاک کی سنت چہرے پہ سجائی, جھوٹ بولتا ہے, حرام کماتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, وقت پر پیسے نہیں لوٹاتا, یہ تو سنت کے ساتھ بھی ہم کھلواڑ کر رہے ہیں نا. تو سمجھیے کہ نبی پاک کی اس پوری سیرت ہے, اللہ کرے کہ ہم لباس کی سنتیں بھی اپنائیں ہم کردار کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم اندر سے بھی نبی پاک کی سنتوں کے پیکر بن جائیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں تو پھر وہ دور آ سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن سے لوگ کاروبار کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، تبلیغ نہیں۔ جی ہاں، آج تو جا کر کسی کو پورا اسلام بتانا پڑتا ہے نا، تب جا کر اگر اس کو قرآن کی کوئی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے، کوئی حدیث سمجھ آ جائے، کوئی آخرت کا خوف آ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، الگ بات ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے دور میں کئی جگہوں پر تو بزنس ڈیلیگیشن گئے، عرب تجار گئے۔ کبھی جائیں فارس کے اندر، آپ لوگ تو ٹریولر ہیں، بزنس کرتے ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، اب جائیں پوری پٹی پر، کروڑوں مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نہیں گئے یہاں پر، ہسٹری پڑھیں، 300-400-500 سال پہلے یہاں اسلام پہنچا، اس سے پہلے نہیں تھا اسلام۔ کیسے پہنچا؟ وہاں عرب کے لوگ تجارت کرنے گئے تھے، بزنس کرنے گئے، مگر جب ان غیر مسلموں نے ان کی بزنس ڈیلنگ دیکھی، سچائی دیکھی، وعدوں کی پورا ہونا دیکھا، وقت پہ نماز پڑھتے ہونا دیکھا، ایمانداری دیکھی، کہ اتنا اچھا مذہب ہے ان کا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے برابر میں پڑوسی کفار رہتے تھے، کافر پڑوسی، ان کا اخلاق دیکھتے تھے کہ پڑوسی ایسا ہوتا ہے، اتنا خیال رکھنے والا، اتنا برداشت کرنے والا، جب یہ ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے، ان کا مذہب کیسا ہوگا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کردار کی سنتیں ہیں، یہ وہ کردار کی عادتیں ہیں۔ مجھے سچ بتائیے، آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ مسلمان پریشان ہیں ہم سے کاروبار کر کے۔ آج مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگتا ہے کہ نہیں یار، اپنے ملک کی جو ہے نا میڈ ان لگی ہوئی اسٹیمپ، وہ تو دوائی کھانے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس میں بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اپنے مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی عادتوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے کردار میں یہ چیزیں اتر جائیں۔ اور آج سبحان اللہ، جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یہ بھی آپ سیکھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور القابات صدیق و عتیق ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اس لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ آپ کا یہ لقب عتیق پڑ گیا، سبحان اللہ۔ آپ قریشی ہیں، اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے، یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک اس ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد، یعنی پیارے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں تقریباً 2.25 سال کا فرق تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ السلام کے وزیر و مشیر رہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 مہینے مسجد خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی آپ کی آرام گاہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، رہتی دنیا میں جب بھی لوگ نبی پاک کو سلام عرض کرنے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. کیا شاندار زندگی گزاری، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. آج میں خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول، نبی پاک کے ساتھ جو ہجرت کے واقعے میں قربانی دی، پیارے آقا پر کس طرح اپنا مال خرچ کیا، یہ واقعات ہم نے کئی بار سنے ہیں، مگر آج میں کچھ اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک فیملی اجتماع ہے، شادی کی محفل ہے اور خاندان کے لوگ جمع ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے اور بھی کمالات سے نوازا. فراست ایسی تھی، فراست کس کو کہتے ہیں کہ فراست کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے ان کو اپنے بعض آنے والے معاملات کی علم پہلے سے ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے علم میں تین ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر موجود تھیں، جن میں ایک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے فراست میں، آپ کی فراست کیسی تھی کہ آپ نے اپنے بعد جس خلیفہ کو مقرر کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی کہ آپ ان کو مقرر کر کے گئے، اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کرنا، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اعلیٰ فراست تھی. آپ کے اندر آپ کا جو اخلاق تھا، جو آج میرا مین ٹاپک ہے. ایک آپ کی فیملی میں ایک واقعہ ہوا، آپ اپنے رشتے دار کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور وہ جو صحابی تھے وہ آپ ان کا خرچ اٹھاتے تھے، ان سے ان کو سخت دکھ پہنچا، کسی معاملے پر بڑا دکھ پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کا خرچہ روک لیا اور قسم کھائی کہ آئندہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا. اب مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہوں، سپورٹ بھی کریں، ہمارا دل دکھا دے. اب دل دکھے گا تو ہم کہیں گے بس اب تو ختم، ایک تو اس کی بھی محنت کروں، اس کی ہیلپ کروں، اس کو سپورٹ کروں، اور یہ میرے خلاف بات کرے، میرا ہی دل دکھائے. ہم فوراً اس سے تمام ناطے بند کر دیتے ہیں، ہیلپ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، صحابی کا نام تھا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان سے مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ اب میں مدد نہیں کروں گا. اب آپ کے اس عمل پر قرآن میں قرآنی آیت نازل، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے اور قسم نہ کھائیں. صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی نا، اللہ فرماتا ہے اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ میری قسم کھانے پر رب کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اور حکم الہی یہ ملا کہ معاف کر دیں، درگزر کریں، اور آخر میں کیا کہا کہ وہ چاہتے نہیں کہ تو اللہ تمہاری بخشش کرے. صدیق اکبر کہتے ہیں میں بخشش چاہتا ہوں مولا، میں نے معاف کیا، میں نے درگزر کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر سے آپ نے وظیفہ جاری کر دیا، پھر سے آپ نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نے کیا کہا، اولو الفضل یعنی فضیلت والا. اب قرآن کہتا ہے کہ اے فضل والے قسم نہ کھائیں. اب دو مسئلے سیکھنے کو ملے، ایک تو یہ کہ کبھی زندگی میں کسی غلط کام کی قسم اٹھا لینا تو قسم پوری نہیں کرنی ہے، قسم توڑ دینی ہے، کفارہ دینا ہے، غلط کام نہیں کرنا. اب اس پہ وہ ماں باپ بھی ذرا توجہ دیں جو اپنے بچوں کو قسمیں دے رہے ہوتے ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی فلاں رشتے دار کے گھر نہیں جانا، میرے مرنے کے بعد بھی اس کو دعوت میں نہیں بلانا، یہ غلط قسم ہے. لوگ کہے کیا کروں، ماں قسم دے کر گئی تھی اس لیے نہیں جاتا چاچا کے گھر پہ، ابو نے مجھے اپنے ماں نے دودھ کی قسم دے دی تھی اس کی وجہ سے ہم فلاں رشتے دار کو دعوت میں ہی نہیں بلائیں گے. بھائی ماں نے غلط قسم دی تھی. اگر کوئی ایسا کام جو ناجائز ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی قسم کھا لے آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا یا پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا، قسم کا کفارہ دے گا نا کہ نہیں یار قسم ٹوٹ جائے گی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھوں گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. معاذ اللہ، حرام کام کی کسی نے قسم کھائی، غلط کام کی قسم کھائی، تو وہ قسم توڑے گا गलत काम नहीं करेगा, ठीक है, उसका कफारा दे। और इस तरह की कसमें देनी भी नहीं चाहिए। ये माँ बाप सोचें कि आप अब जरा गौर करें, जो रिश्तेदारी काटने वाला मामला है ना, और ये खास तौर पे इन शादियों में बड़ा चक्कर होता है, जब भी शादी आएगी वो सारे पुराने जख्म हरे हो जाएंगे। दोनों तरफ के लोगों से बात कर लेता हूँ, एक वो है कि जो किसी को बुलाते नहीं है, और एक वो है जिनको बुलाएं तो उनको अब मौका मिला है बदला लेने का, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, अब बताऊंगा इनको, मेरे घर पे आके पहले माफी मांगे फिर जाऊंगा, मेरे साथ तो ये किया था, मुझे यूं किया था। अब पूरा खानदान टेंशन में कि जब तक जनाब वो दूल्हे मियां नहीं मानेंगे, वो रिश्तेदार मानेगा नहीं, तो हम अच्छा उस बेचारे की इज्जत पे आई हुई होती है कि तुम्हारा भाई नहीं दिख नजर आ रहा किधर है। अब पूरी दावत में टेंशन के नहीं, भाई को तो लाना है, भाभी को भी लाना है, फला को भी लाना है, ना किया करो ऐसा, किसी की तकलीफ से किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाया करें। दावत किस वाले दिन ही सारी दुश्मनी याद आई थी, आज तो चले जाओ उसकी इज्जत रख लो, बाद में बैठ के मसला हल कर लेना। बंदा कहता मैं तो इंतजार कर रहा था होने दो इसके बच्चे की शादी, फिर बताऊंगा मेरा, तब तो मेरी बारी आएगी। ये दोनों तरफ के लोग गलत हैं कि जो दावत के वक्त, मौके के वक्त, किसी मुसलमान की खुशी के वक्त उसे तकलीफ पहुंचाते, ठीक है उससे हो गई गलती, उसने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर मेरा और आपका दीन तो यही सिखाता है ना कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, मगर तोड़ने वाले दिन तुम जोड़ने वाले दिन तोड़ने की बात करते हो, ना किया कर। लोग कहते हैं आज तो मजा आया, एंजॉय करते हैं, आज भाव मिल रहा है अपने को, देखो सारा खानदान मनाने आएगा, सब माफी भी मांगेंगे क्योंकि इनके बच्चे की शादी है, ये आप कर लेंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में आप सोचें, आप अल्लाह को नाराज करने वाला ये काम करें, माफ कर दें, दरगुजर करें, आ जाएं, हैरान कर दें पूरे खानदान को कि मैं नाराज जरूर था मगर आज तुम्हारे बेटे की खुशी है, तुम्हारी खुशी में मैं भी शरीक होने आ गया, देखो कैसे दिल में जगह बन जाएगी। इसी तरह वो लोग जो दिल में रखकर किसी को नहीं बुलाते हैं, फला को नहीं बुलाएंगे, फला के घर नहीं जाएंगे, ना करें ऐसा। आप जरा पढ़िए ना, आपने सबको पता होगा शबे बरात, शबे कदर, आप सब माशाल्लाह इज्तिमा में जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, उलमा के बयान सुनते हैं, लिस्ट पढ़ें आप कि जिन जिन रातों में मगफिरत के वादे हैं, शबे बरात पढ़ ले, शबे कदर पढ़ ले, उन रातों में जिन बदनसीबों को नहीं बख्शा जाएगा, हदीसों के अल्फाज हैं, आप लिस्ट पढ़ लें, उन सब के अंदर वो होगा कि जो रिश्तेदारी काटने वाला होगा, रिश्तेदारी काटने वाला ना शबे बरात में बख्शा जाता है, ना शबे कदर में बख्शा जाता है। खुदारा वो बुजुर्ग जो अपने बच्चों को वसीयत करते हैं कि फला के घर मत जाना, फला से बात नहीं करना, ना करो ऐसा, माफ कर दो, दरगुजर कर दो, क्या खूबसूरत अल्फाज है कुरान की, इसकी लज्जत महसूस करो। अल्लाह फरमाता है वल याफू वल यस्फहू, माफ करो और दरगुजर करो, और आगे इनाम क्या दे रहा है अल्लाह फरमाता है, क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते, अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आपको पता है सबसे ज्यादा सदका देने का सवाब किसको है, अब जरा गौर से सुनिए, इस आयत के तहत बात जल्दी समझ आ जाएगी। वो रिश्तेदार जो आपसे कीना रखता है, वो रिश्तेदार जो आपसे दुश्मनी रखता है, सबसे ज्यादा सवाब उसको सदका देने का है। है ना मुश्किल काम, बंदा कर, उसको किधर से दूं भाई, सारा दिन मेरी बुराई करता है, सारा दिन मेरे खिलाफ, अल्लाह अकबर, क्या प्यारा मजहब है कि जब तुम उसे तोहफा दोगे, उसे सदका भिजवाओगे, उसके घर पे ईदी भिजवाओगे, कोई सामान भिजवाओगे, उसके दिल में नरमी आ जाएगी और मोहब्बत पैदा होगी, रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, ये इम्तिहान है तुम्हारा। देखिए ये कोई कमाल नहीं है, मुझे आप मिसाल के तौर पे कोई भाई खड़े हो और मुझे कोई तोहफा दें, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, मैं भी कोई कलम निकाल के दे दूं, ये क्या कमाल किया। इम्तिहान, आदत कहते ना, आदत का इम्तिहान कब शुरू होगा, अखलाक का इम्तिहान कब शुरू होगा, जब आपके साथ कोई बदतमीजी करे, और अब आपका टॉलरेंस लेवल क्या है, अब आपके बर्दाश्त का लेवल क्या है। लोग कहते हैं जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये बदमाश वाला बटन लगा हुआ किधर है आपके अंदर, कि जब कोई बदमाश आता है तो आप भी आसीने चढ़ा के शुरू हो जाते हैं। भाई शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, जब भी तो बदमाश सुधरेगा ना, एक गाली दे दे तो अच्छा खासा नेक नमाजी कहता है मैं बताता हूं, और वाकई वो बताता है मैं क्या हूं, वो कहता है मैं बताता हूं मैं कौन हूं, वो वाकई इतनी गालियां देगा कि पता चल जाता है वो कौन है, हैरान हो जाते हैं कभी कभी। तो दाढ़ी वाले मतलबी लोग गुस्से में आते तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते। नहीं जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत करीमा से सीखें। नबी पाक की पिछली किताबों में भी ये शान लिखी थी कि प्यारे आका के साथ जितनी जहालत होगी, जितना मिसबिहेव होगा, نبی پاک علیہ السلام کا ٹالرنس لیول حلم اور بردباری اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی نرمی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ شیر تو سنتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، آقا سوسائڈ اٹیک کرنے والا کوئی آتا تھا اسے معاف کر دیتے، ہماری گاڑی کو کوئی ٹچ کر دے غلطی سے ہم اس کو معاف نہیں کرتے، او ہو پھر تو وہ روڈ پہ جھگڑا ہوگا، ارے غلطی سے ہو گیا بھائی۔ لیکن نہیں، تیار، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ریڈی ٹو فائٹ، وہ آج کل آئٹم میں آتے ہیں ریڈی ٹو ایٹ، ایسا لگتا ہے ہر آدمی ریڈی ٹو فائٹ ہے، بس موقع دو دیکھو کیسی لڑائی کروں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے، ہم اچھی عادتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اسلام نرمی کا، درگزر کا، پھر سنو یار، یہ خدا کی قسم، یہ آیت بار بار پڑھنے والی ہے، اللہ نے پہلے ایک حکم دیا، عادت بتائی، اور پھر اس کا ریوارڈ، اس کا انعام بتایا، اور معاف کرو اور درگزر کرو، ولیعفو ولیصفحو، معاف کرو درگزر کرو، پھر اللہ خود فرماتا کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یقین کرو جب کوئی دل دکھائے نا، کوئی دل توڑے، کوئی تکلیف پہنچائے، انسان ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آیت یاد کر لینا، صدیق اکبر کا یہ وصف یاد کر لینا کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو نے صدیق اکبر کو تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ تجھے بخشنے والا مہربان ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں، صحابہ کا چاہنے والا ہوں، اللہ میں چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے ملازم کو معاف کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہوں، بیوی سے بھی بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کو معاف کر دیں، بہت پہنچاتے ہیں شوہر تکلیف، پتہ ہے ہمارے پاس تو خط آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، نشہ کر کے گھر آتے ہیں، نہ کرو ایسا۔ بیوی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں، اس کو جو بولنا ہے، جیسے بولنا ہے، جیسے سنانا سنا کے چلے جاتے ہیں، وہ روتی رہتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ باپ اگر ہے تو بیٹے کو معاف کر دے، بیٹے کو اگر باپ سے تکلیف ہے معاف کر دو، ارے تھوڑی سی زندگی ہے، دل میں رکھ کے نہ گزارو، دشمنیاں پال کے زندگی گزارو گے، یہ زندگی تکلیف میں ہو جائے گی، ٹینشن میں رہو گے، لوگوں کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر، فرسٹریشن، اتنی بیماریاں ہیں، اس کے پیچھے دیکھو تو کسی سے دشمنی پالی ہے، کسی کا حسد پالا ہے، کسی کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کسی کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، فیملی کے اندر جناب عجیب گھوٹالے بنے ہوئے ہیں، ساس بہو سے پریشان، بہو ساس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ سب ایک دوسرے کو معاف کر دو، ولیعفو ولیصفحو واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر آج تم کسی بندے کو، کسی بندی کو معاف کر دو گے، وہ کریم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ ہماری بخشش کر دے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ لوگ کہتے نہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں اب بتاؤں گا کون ہوں، اب تو بدلہ لے کر بتاؤں گا، اب پتا چلے گا اس کو میں کون ہوں، ہاں اب تو نوکری سے نکالوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رہوں گا، میری برائی کی ہے، اب میں زمانے کو بتاؤں گا یہ کون ہے، اب اس کے خلاف تو اخبار میں آئے گا، اس کے خلاف میسج چلیں گے۔ ایک حدیث پاک سن لو، جو یہ بدلہ لینے والے ہیں نا، جو یہ دل میں پال کر چلنے والے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیوں رحم کروں، ملازم ایک غلطی کر دے اس کو گالیاں دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، وہ غریب بیچارہ، بعض اوقات کئی ملازم ایسے ہیں جو روز گھر جا کے روتے ہوں گے کہ میں روز سیٹھ کی گالیاں سنتا ہوں، لیکن اس لیے بیچارہ نہیں جاتا کہ پتہ ہے نوکری پھر نہیں ملے گی، مگر دل تو وہ رکھتا ہے نا، کہیں تو اس کی فریاد سنی جائے گی۔ تم سمجھتے ہو تم سیٹھ ہو، جو کہنا ہے کہہ دو گے، وہ ملازم ہے گھر میں، جو ماسیاں ہیں، بہنیں میری سوچے جو ماسیوں کو برا بھلا کہتی ہیں، وہ غریب نہیں جاتی چھوڑ کر، لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے، جہاں تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ملازمین کا بھی حق ہے، نہ توڑو دل، ورنہ اگر آج تم نے معاف نہ کیا اور اگر مجھے اور آپ کو پکڑ لیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، آپ کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی مسٹیک کر دی، آپ نے چابک اٹھایا مارنے کے لیے، ہاتھ اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی، جتنا تم اس بندے پر قدرت رکھتے ہو، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے؟ صحابی رسول نے جب مڑ کر دیکھا نا، تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تھے، کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، آزاد کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ چھوتی۔ غور کیجیے، اگر آج میں کسی پہ کنٹرول رکھتا ہوں تو رب مجھ پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے۔ رحم کیجیے، معاف کیجیے، درگزر کیجیے، دل میں نہ رکھو لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں پال کر. آج ہماری فیملی میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں, بھائی بھائی میں, بہن بہن میں. یہ خوشی کا موقع ہے, شادی کا موقع. میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بہن میری بیٹھی ایسی جو مجھے چینل پہ سن رہے ہیں, جو ویڈیو پہ سن رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں رشتے دار, فلاں پڑوسی, فلاں دوست سے دوری ہو گئی ہے, پتا ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں, میاں بیوی ایک سال سے الگ الگ ہیں, انتظار کیا ہے؟ بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں گی. بیوی بولتی نہیں, وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی. ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں, کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے, مگر یہ ایگو, یہ انا خاندان نہیں ملنے دے رہی. بچپن کے دوست تھے, کسی بات پہ لڑائی ہو گئی, ایک دوست کہتا ہے جب یہ معافی مانگے گا میں چلا جاؤں گا, دوستی کر لوں گا. نہیں, وہ کہتا ہے نہیں, یہ معافی مانگے پھر دوستی ہو جائے گی. کئی سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا ایک دوسرے کا, یاد بھی آتی ہے مگر وہ ایگو, وہ انا رو کے بیٹھی ہے. معاف کر دو, آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میملی میں کہتے ہیں نا, جو نمی ہو وہ اللہ کے کمی ہو. آپ آگے جا کے آپ معافی مانگ لو کہ بھائی میری غلطی تھی, معاف. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال ہے میری غلطی نہیں تھی, میں کیوں معافی مانگوں. یہی تو وجہ ہے روکے ہوئے, آگے بڑھ لو, معافی مانگ لو. اللہ کو پسند آتا ہے جو دوستی کرتا ہے, جو معاف کرتا ہے, جو درگزر کرتا ہے. اللہ کرے کہ یہ عادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے میں سیکھوں, کہ آپ کو دکھ پہنچاتا اس صحابی سے, آپ کے جاننے والے تھے, آپ نے قسم اٹھا لی کہ مدد نہیں کروں گا, مگر جب آیت قرآنی سنی, اللہ کا حکم سنا, معاف بھی کیا, وظیفہ بھی جاری کر دیا. اللہ ایسا بڑا دل ہمیں عطا فرمائے, ہمیں اپنے پڑوسیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا, آپ کے پاس وہ کھانا لے کر آیا, ایک بار دودھ لے کر آیا. آپ نے وہ جب دودھ پی لیا تو غلام نے عرض کی کہ حضور, میں پہلے بھی جب کوئی چیز پیش کرتا تھا تو آپ اس کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا, اس دودھ کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, میں کدھر سے لایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اچھا بتاؤ پھر دودھ کدھر سے لایا؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں بھی ایمان نہیں لایا تھا, میں نے ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا, آج اس کے معاوضے میں مجھے یہ دودھ ملا. یعنی وہ غیر اسلامی جو منتر ہوتے ہیں, یعنی یہ حرام کی کمائی تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا نا, آپ پریشان ہو گئے, بے قرار ہو گئے. آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کو اگل دیا, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی, یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا, اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے میرے مالک کو تو معاف کر دے. اے صحابہ کے چاہنے والوں, اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں, یہ تھی شان صدیق اکبر. حرام کا ایک قطرہ بھی پیٹ میں نہ جائے. غلطی سے پتا نہیں تھا, ان ڈیلیبریٹلی چلا گیا, کیا کیفیت کی, سب نکال دیا, بے قرار ہو گئے, گرگرانے لگے, معافی مانگنے لگے. مگر آج ہماری روزی کا کیا حال ہے؟ یاد رکھو میرے بیچے اسلامی بھائی, حرام اور حلال یہ بڑی واضح چیز ہے, اس سے دور ہونا بڑا ضروری ہے. ساری نمازیں, ساری عبادتیں, روزے, صدقے, خیرات, یہ سب جب کام آئیں گے؟ جب روزی حلال ہوگی. آج بندہ کہتا ہے پیسے آنے چاہیے, کاروبار چلنا چاہیے, بینک بیلنس بڑھنا چاہیے, چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی, ہم پھر کہتے ہیں ہماری عبادت میں رونق نہیں ملتی, روحانیت نہیں ملتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی, پریشانیاں دور نہیں ہوتی. حرام کماؤ گے, حرام کھاؤ گے تو کدھر سے برکتیں ملیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے عرض کی, مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ نے فرمایا, موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں, میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, یہ جو پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے. اگر کھانا حرام ہے, لباس حرام ہے, کمائی حرام ہے, تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی, پھر عبادتیں قبول نہیں ہونی. جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے, اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. خدا را سمجھو, جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے, اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. صبر کرو, اللہ حلال میں ہی دے گا. جلد بازی, شارٹ کٹ کہ نہیں جناب حلال کمائیں گے تو پیچھے رہ جاؤں گا, ساری مارکیٹ آگے بڑھ گئی, سب نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے, میں تو کرائے کے گھر میں ہی رہ جاؤں گا. ذرا سوچو, اس ریس میں لگے رہے اور حرام کما لیا تو بربادی مقدر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے اور آپ کو ایک ایک لقمہ حلال کا کمانا ہے, ہمارے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے, ورنہ بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے. صدقہ دو گے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہونا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ سیکھ لیجیے. آخری بات, قیامت کے دن یہ کچھ لوگوں کہے گا نا شیطان بڑا بڑا مردود ہے نا, وہ ہمیں ایک عجیب سی فینومنا ایک عجیب سی تھیوری سکھاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں حرام کماتا ہوں, تھوڑا سا رشوت کا کام بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا سود کی بھی ہو جاتی ہے سیٹنگ, کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے, لیکن میں صدقہ خیرات بہت دیتا ہوں, میں ہر سال حج بھی کرتا ہوں, عمرہ بھی کرتا ہوں, اور جناب غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے. شیطان کہیں کسی ذہن کے کونے میں یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار جو تو ڈنڈی مارتا ہے نا وہ صدقہ خیرات کر کے ذرا برابر ہو جائے گا. یہ بہت بڑی شیطان کی طرف سے سمجھ لیں, یہ بڑا وار ہے, بڑی بھول ہے ہماری. پہلے ایک جملہ یاد کر لیں, اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. اللہ, میرے ساتھ مل کر دوہراؤ, اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. آپ حرام دے کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اب اس کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی بادشاہ سے ملنے گئے اور بڑی زبردست پیکنگ ریپنگ کے ذریعے بڑی سی بوٹل اسے تحفے میں دے آئے, وہ بادشاہ کا یار زبردست تحفہ, آپ چلے گئے گھر پہ, جب وہ پیکٹ کھولا تو اس بوتل میں پیشاب ہو, ناپاکی ہو, بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی, ریپنگ بڑی اچھی تھی, اندر سے نکلا کیا پیشاب ناپاک. اللہ کی بارگاہ میں ناپاک مال دیکھ کر سمجھتے ہو اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ ایک روپیہ حلال کا صدقہ کریں, اللہ اسے حرام کے کروڑوں سے زیادہ پہلے قبول فرمائے گا. تو اپنا ذہن بنا لیں. ایک اور بات یاد کر لو, بہت زیادہ حرام ہے تو بعض اوقات حرام بہت ہوتا ہے, سکون نہیں ہوتا. حلال تھوڑا بھی ہو وہ برکت والا ہوتا ہے, سکون والا ہوتا ہے. بچے فرما بردار ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے گھر میں نہیں ہوتے. حرام مال دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے, آخرت میں بھی بربادی لاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم فقط حلال کمائیں. اب ہو سکتا ہے اس بیان سے کسی کا ذہن بن رہا ہو, سوچ رہا ہو کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, مسلمان کو پتا تو ہوتا ہی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کیسے چھوڑوں؟ میں سود چھوڑوں گا میری کمپنی بند ہو جائے گی, میں اگر حرام کام چھوڑ دوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا, میری پوری فیکٹری, میرا پورا نظام یہ دھرم بھرم ہو جائے گا. بات تو مولانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں نکلوں کیسے؟ بعض اوقات لوگ اس طرح کی بات سن کر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, ذہن بن رہا ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں کر پا رہے ہوتے. میں ان کو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, بلکہ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ واقعہ سنایا, اسی لیے سنا رہا ہوں شاید کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے. ایک بار ہم اٹلی میں تھے, اسی طرح کا رزق حلال پر بیان ہوا. ایک نوجوان میرے پاس آیا بیان کے بعد, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے مولانا صاحب بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے, حرام نہیں کمانا چاہیے, مگر میرا ایک اسٹور ہے اٹلی میں, ملان میں ملاقات غالباً ہوئی تھی یا بلینیوں میں ہوئی تھی, بولونیا میں. تو وہ کہتا ہے کہ میرا اسٹور ہے اور اس پہ میں شراب بھی بیچتا ہوں, اور یہاں یورپ میں اگر آپ شراب نہ بیچیں نا تو اسٹور چلتا نہیں ہے. اب میں آپ کی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں, لیکن میں شراب نکال دوں گا تو نہ اسٹور کا کرایہ نکلے گا نہ میرے گھر کا خرچہ نکلے گا, میں کروں کیا؟ آپ بتائیے. آپ نے کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اس نے ایک جملہ کہا اور وہی جملہ میں آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں, اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا یہ بعد میں یہ بیان سنے کہ اسے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہاں یار میں کاروبار میں یہ چیز غلط کرتا ہوں, مجھے چھوڑنی چاہیے لیکن میں چھوڑوں گا تو میرا کاروبار بیٹھ جائے گا, میں نے اس کو ایک جملہ کہا, میں نے کہا یہ بتاؤ تم حرام کما رہے ہو, اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ کہتا ہاں. تمہیں روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا تم اللہ کو راضی کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ وہ زارو کتار رونے لگا. کہتا ہے بس اب مجھے سمجھ آ گئی, روزی دینے والا تو رب ہے نا, جب تم اللہ کو راضی کرو گے تو وہ روزی کیسے بند کر دے گا؟ وہ غیب سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا, ہمت تو کرو. یقین کریں ایک یا ڈیڑھ سال بعد میرا پھر جانا ہوا اٹلی, مجھے یاد نہیں تھا, وہ نوجوان مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا. کہتا ہے آپ نے کہا تھا نا, میں نے اس دن سے شراب بیچنا بند کر دی, اللہ نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے, مجھے پتا نہیں کہاں سے روزی ملی مگر میرے رزق کے دروازے کھل گئے. اچھا یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. آج سن لو, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, بس وہ بھروسہ چاہیے, वो यकीन चाहिए, वो हिम्मत चाहिए कि बस मालिक आज के बाद हराम नहीं कमाऊंगा। कुछ दिनों तक आजमाए जाओगे, याद रखना टेस्ट होगा। ऐसा नहीं महीने की 10 लाख आमदनी है और आज आप हराम छोड़ दो तो कल से वो 12 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। आजमाया जाएगा, खड़े रहना, फिर देखो अल्लाह कैसे गैब के खजानों से देगा। बेशक थोड़ा भी हुआ, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, सुकून डालेगा, सेहत डालेगा, बच्चों की खुशियां डालेगा, तुम्हें टेंशन फ्री कर देगा, क्योंकि तुमने रब की रहमत की तरफ एक कदम बढ़ाया है। उसका वादा है मेरी रहमत 10 कदम आएगी। इंशाअल्लाह हिम्मत में रहो और आज ये हिम्मत करके उठे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र खैर हुआ है कि कुछ भी हो जाए हराम नहीं कमाना, झूठ बोल के नहीं कमाना, मिलावट रिश्वत और सूद का काम नहीं करना। अल्लाह इंशाअल्लाह आपको हलाल में बरकत डाल देगा। अल्लाह करीम हम सबको आज के इस इज्तिमा की बरकत अता फरमाए, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला का फैजान नसीब फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में आते रहें। अगर ऐसी स्पीचेस, ऐसे बयान और सुनने हैं तो मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो हमारे दिल पर भी असर होना शुरू हो जाएगा।
मेरे आमाल अच्छे हो, मेरे सब काम अच्छे हो, पहे मुर्शिद मेरा ईमान का।